بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سورة النساء کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 18. کلام پاک میں کئی آیات ہیں جو موت کو یاد دلانے والی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کثرت کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کی یاد کی کثرت کرنے کو فرمایا. اور یہ وہ چیز ہے جو لذات کو ختم کر دیتی ہے. تو موت کی یاد تو جتنی ہو، دیکھیں بہشتی زیور ایک عجیب کتاب ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے. کچھ نہ ملے، بہشتی زیور اٹھائیے تو آپ کو ہدایت مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی. اور ادھر ادھر کہاں بھاگتے پھریں گے، اتنی کتابوں کی ضرورت بھی کہاں ہے ہم جیسے لوگوں کو. بہشتی زیور میں گھر میں موت ہونے کا بیان ہے، اس میں سب کچھ ہے کہ بس کہ ایک آدمی پر اگر نزا کا عالم ہو تو کیا کرو، کلمہ کیسے پڑھاؤ، پھر مر جائے تو کیا کرو، اور پھر دفن کس طرح سے، تو دفن کس طرح سے. تو اس کو پڑھنے سے، عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب ہمیں معلوم ہے لیکن ہر بار اس کو پڑھنے سے یا کوئی سنائے تو سننے سے عجیب دل کی حالت ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے. حالانکہ وہ اس میں کوئی عذاب کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ بندہ مر رہا ہے اور اس کو کفن وغیرہ دیا جا رہا ہے، نہلایا جا رہا ہے، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے. تو اثر یہ ہوتا ہے گناہوں سے دل ہٹ جاتا ہے. تو وہ پڑھنا چاہیے، کبھی پڑھتے رہنا چاہیے اس کو. ہم لوگ وہاں مسجد حسن میں جب رمضان مبارک ہوتا تھا تو میں یہاں سے بھی جو مضمون بنا کے بھیجتا ہوں تو اس میں وہ بھی شامل کرتا ہوں، اس سے بہت اثر ہوتا ہے. ہمارے احباب نے بتایا اس سے بہت اثر ہوتا ہے. تو موت کی یاد تو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم اس کو، اس کی کثرت کرو، تو پھر تو حکم ہوگا کثرت کرو. اسی لیے سوچا کہ آج پھر موت کے بارے میں عرض کیا جائے، اس سے زیادہ یقینی چیز کوئی ہے نہیں. عجیب ہے ہم لوگ جیسے موت ہم پہ آنی ہی نہیں، ایسا حال ہو جاتا ہے. اب تعالیٰ اس آیت میں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 18 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یعنی گناہ سے توبہ ہی نہیں کرتے، کرتے کرتے حتیٰ کہ مر جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوتی، یعنی گناہ ہی میں زندگی گزری اور موت آ کھڑی ہوئی اور توبہ نہیں کی. اور اس کا مطلب لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اذا حضر احدہم الموت، یعنی موت حاضر ہو گئی. حضور موت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اب دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے لگیں، فرشتے نظر آ گئے اور ایسی علامات نظر آ گئیں. تو وہ کہتا ہے، تو کہنے لگا میں اب توبہ کرتا ہوں. قال انی تبت الان، اب میں توبہ کرتا ہوں. فرعون نے بھی یہی کیا تھا. فرعون جب ڈھونڈنے لگا اور قہر دیکھ لیا اس نے، اور تو اس نے کہا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. تو ان لوگوں کی توبہ نہیں، نہ تو ان لوگوں کی توبہ ہے جو اس طرح سے توبہ کرتے ہیں،
اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے. قال انی تبت الان, ان کی بھی توبہ نہیں ہے. وللذین یموتون وهم کفار, اور جو مر جائیں اور کافر ہوں ان کی بھی توبہ نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی. یہ تو کافروں ہی کا حال ہوگا, ایسے فساق فجار بہت کم ہوں گے مسلمانوں میں کہ زندگی بھر توبہ نہ کریں اور جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیں تو کہیں توبہ. عام طور سے تو اللہ میں فضل فرماتے ہیں اپنے ایمان والے بندوں پر کہ ان کو ایسے حالات سے, ایسی تکلیف سے, ایسی چیزوں سے گزارتے ہیں تو وہ توبہ کر لیں اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جائے اللہ تعالیٰ کا کرم. تاکہ نیک لوگوں کے اوپر بھی بعض ایسی تکالیف آتی ہیں موت سے پہلے. ایک مرتبہ ایسی ہوا, ایک بزرگ کو سخت تکلیف میں موت سے کچھ دن پہلے, تو مجھ کو تشویش ہوئی کہ یہ حضرت تو بہت بزرگ آدمی, ان کو اتنی تکلیف جو پہنچ رہی ہے. تو یہاں پہ ایک بزرگ تھے, ان سے میں نے تذکرہ کیا حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں, اس کا کیا سبب ہے. تو انہوں نے بہت صحیح بات کی, وہ بات مجھے بعض جگہوں میں ملی بھی لکھی ہوئی, کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی اپنے بندے کو ایک خاص مقام دینا چاہتے ہیں, خاص درجہ دینا چاہتے ہیں, ایک خاص درجہ اپنے تقرب کا دینا چاہتے ہیں. وہ اس کا ان کا خاص محبوب بھی ہوتا ہے, لیکن وہ قرب حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اس طرح کی تکلیف سے نہ گزارا جائے. یہ دنیا میں جو تکالیف پہنچتی ہے یہ سب ہماری پاکیزگی کے لیے ہے, ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہے. اللہ میں جس کو چاہتے ہیں کہ ہم ذرا اس کو اپنا بنائیں, اس کو اپنے قریب کر لیں. کبھی اس کو نعمت دیتے ہیں, نعمت دے کے نعمت بھی اسی لیے ملتی ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے قریب ہو جائے, اور تکالیف بھی اسی لیے آتی ہیں کہ وہ تکالیف ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر دیتے ہیں. وہ تکلیف جہاں پہنچی اس کو اجر ملا, اور اجر کا مطلب تقرب, اجر کا مطلب وہ بندہ اللہ کے قریب ہو گیا, اور پھر اس میں صبر کیا تو اور قریب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں تو یہ معاملہ ہے. تو یہ جو حال ابھی بتایا ہے کہ یہ تو کفار کا حال ہے, یا ایسے فساق کا جو دن جو عمر بھر گناہ کریں اور اب موت کے وقت کہیں فرشتے نظر آنے کے بعد کہ انی تبت الان, میں اب توبہ کرتا ہوں, یہ توبہ قبول نہیں, یہ توبہ قبول نہیں. میں اپنے احباب کو کہہ رہا ہوں, خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہ وقت ہے, اس وقت صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, اپنے ایمان کی حفاظت. ایمان کے ساتھ موت آئے, ایمان ہی سب کچھ ہے. اگر ایمان کی حفاظت نہیں کی تو یہی حال ہو جائے گا. اور آج کل بہت سی ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جس سے ایمان لوگوں کا ختم ہو رہا ہے. تو بہرحال ہم لوگوں کو جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے, اور اللہ میں کا تحفہ ہے, اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. جب وہ تحفہ ملتا ہے تو ہر طرح کا آرام ہوتا ہے, راحت ہوتی ہے, کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی. حقیقت میں اسی کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ہم پڑھ رہے تھے کتاب سے کچھ احادیث, آپ پڑھ کے سناتے ہیں مزید, کہ تاکہ موت کی یاد سے ہم گناہوں سے دور ہو جائیں. روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مومن کی روح قبض نہیں کی جاتی, مومن کی روح قبض نہیں کی جاتی جب تک خوش کرنے والی چیزوں کو وہ دیکھ نہ لے. یہ ایمان کا صلہ ہے. اور میں نے عرض کیا نا, اگر گناہ ہوں گے اور بندہ اس کی فکر میں ہے کہ میں نے تو گناہ کیے ہیں, تو اللہ میاں اس کا انتظام کرتے ہیں, اس کے اوپر ایسی ایک مصیبت ڈالیں گے کہ وہ کان پکڑ پکڑ کے توبہ کرے گا, آئندہ نہیں کروں گا, تو اس کی توبہ بھی ہو گئی اور گناہ بھی معاف ہو گئے. لیکن بس ایمان والا ہو تب شرط ہے, ایمان ہی نہیں تو کیا توبہ کرے گا, تو خیال بھی نہیں آئے گا. تو مومن کی روح قبض نہیں کی جاتی جب تک خوش کرنے والی چیزوں کو نہ دیکھ لے. تو موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو اللہ میں پہلے خوش کریں گے پھر تمہاری روح نکالیں گے. اور جب روح قبض کر کے لے جاتے ہیں تو میت پکار کر کہتی ہے مجھ کو ارحم الراحمین کی طرف جلد لے چلو, مجھ کو ارحم الراحمین کی طرف جلد لے چلو. تو اس کے گھر کے جتنے جانور چھوٹے بڑے ہیں اس کی آواز سنتے ہیں سوائے انسان اور جن کے. انسان اور جن تو نہیں سنتے, باقی سب یہ آواز سنتے ہیں فرشتوں کی, وہ اس میت کی بھی سنتے ہیں کہ مجھے ارحم الراحمین کی طرف جلد لے چلو. پھر جب قبرستان میں لے جانے کے واسطے اس کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو میت کہتی ہے کہ کیوں مجھے آہستہ آہستہ لے جاتے ہو؟ اسی لیے حکم ہے کہ جنازہ جب چلے تیز تیز لے کے جاؤ. تو میت خود چاہ رہی ہے میں جب مومن مسلمان کی تو میت ایسی ہوتی ہے. جب لحد میں رکھ کر قبر برابر کرتے ہیں تو مردہ بیٹھتا ہے اور جنت میں اپنے رہنے کی جگہ دیکھتا ہے, اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان سب کو دیکھتا ہے, اور اس کی قبر اچھی چیزوں سے اور خوشبو اور مشک سے بھر دی جاتی. یہ معاملہ حقیقت میں یہاں نہیں ہوتا, یہ عالم برزخ میں ہوتا ہے, لیکن نسبت یہاں سے ہے. یہاں تو حضرت نے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنے آواز میں کہ جس چیز کو دفن کیا جاتا ہے وہ آدمی نہیں ہوتا, وہ تو ایک لاشا ہے, جماد محض فرمایا, اس کی روح تو اوپر جاتی ہے, پھر عالم برزخ میں منتقل کی جاتی ہے, اور وہاں یہ سب معاملات ہوتے ہیں. زمین پہ تو زمین سے کام اس کا ختم ہو جاتا ہے. یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اے رب مجھ کو آگے لے چل, یعنی جنت میں داخل کر, پہلے برزخ میں ہے تبھی تو وہ کہہ رہا کہ آگے لے چل, تھوڑا آگے جنت بھی ہے. غیب سے آواز آتی ہے کہ ذرا ٹھہر جا, جب تک تیرے بھائی اور بہنیں نہیں آئے ہیں تو آرام سے سو جا, وہ بھی پہنچنے والے ہیں. روایت میں ہے کہ ہم چار بھائی تھے, ایک بھائی جس کا نام ربی تھا وہ ہم سب سے زیادہ نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا تھا, اور لوگوں نے مجھ سے کہا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا. میں دوڑا ہوا آیا, دیکھا کہ اس کی لاش چادر سے چھپائی ہے. میں اپنے بھائی کے سرہانے بیٹھ گیا اور سبحان اللہ اور انا للہ پڑھنے لگا. ناگاہ ربی نے چادر سے منہ کھول کر کہا السلام علیکم. ہم نے کہا وعلیکم السلام, اور پوچھا کہ تم نے مرنے کے بعد سلام کیا؟ کہا ہاں, میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا, اس کو راضی اور خوش پایا, اور مجھ پر بہت رحمت اور مہربانی کی, اور مجھ کو سبز لباس جنت کے ریشمی کپڑوں کا پہنایا. تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ, یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نماز جنازہ پڑھنے کے منتظر ہیں, تم لوگ جلد میری تجہیز و تکفین کرو اور دیر مت کرو. اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی. پھر ربیع نے روایت کیا کہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ میری امت کا ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ ہم لوگ مورخ اجلی کے پاس وفات کے وقت حاضر ہوئے, جب روح قبض ہو گئی اور چادر اڑا دی گئی تو ہم نے دیکھا کہ ان کے سرہانے سے ایک نور بلند ہوا اور مکان کی چھت سے آسمان تک گیا. حضرت حکیم الامت مولانا شبیر تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح جب نکلی تو ان کی انگلیوں کے بیچ سے نور نکلتا ان لوگوں کو معلوم ہوا, دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان سے تو نور بلند ہوا اور مکان کی چھت سے آسمان تک گیا. پھر دیکھا کہ ان کے پیر کی طرف سے ایک نور پہلے نور کے مثل بلند ہوا, پھر دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک نور اسی طرح سے بلند ہوا. کچھ دیر تک ہم لوگ چپ رہے, پھر میت نے چادر سے سر اٹھایا اور کہا تم لوگوں نے کچھ دیکھا؟ ہم لوگوں نے کہا دیکھا, اور جو کچھ دیکھا تھا اس کو بیان کیا. اس نے جواب دیا یہ سورہ سجدہ کا نور ہے جس کو میں ہمیشہ رات کو پڑھا کرتا تھا, اور جو نور سر کی طرف سے بلند ہوا یہ اول کی 10 آیت کا نور ہے, اور جو نور پیر کی طرف سے بلند ہوا وہ آخر کی 10 آیت کا نور ہے, اور جو نور سینے سے بلند ہوا وہ اس سورہ کی آیت سجدہ کا نور ہے. اور اس نور نے آسمان تک جا کر میری سفارش کی, اور سورہ تبارک الذی جس کو میں ہر رات پڑھا کرتا تھا وہ میری حفاظت کرتی ہے. یہ کہہ کر وہ سرد ہو گیا. ریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت جس کا نام روبہ تھا اس نے انتقال کیا, جب اس کے غسل اور کفن سے فارغ ہوئے تو وہ ہلنے لگی. ہم نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا تم لوگوں کو مبارک ہو جس سے تم لوگ ڈرتے تھے, اس کو میں نے یہاں آسان دیکھا, اور البتہ یہ بات دیکھی کہ جنت میں وہ آدمی داخل نہ ہوگا جس نے اپنے قرابت داروں سے محبت اور میل جول چھوڑ دیا اور جو ہمیشہ شراب پیتا رہا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا. یہی ہے اصل کہ اپنے ایمان کو صحیح کرو. ایمان کو صحیح کرو تو بشارتیں ہی بشارتیں. موت ڈرنے کی چیز ہے ہی نہیں مسلمان کے لیے موت ڈرنے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مردہ ملک الموت کو دیکھتا ہے اس وقت کے بعد سے وہ دوسروں کو پہچانتا نہیں. روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ تو موت کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی جب موت کو ناپسند کرتے ہیں اور موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ ہے تو گویا یعنی لازم ہی آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتے ہیں تو وہ ہماری کیا حالت ہوگی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنے بڑے اشکال کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ مومن کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خوشنودی کی خبر سناتے ہیں اور اس کی رحمت و مغفرت کا وعدہ سناتے ہیں. اس وقت آخرت کے سوا کوئی شے اس کو پسند نہیں ہوتی اور وہ صرف اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور کافر کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خبر سناتے ہیں. اس وقت آخرت کے سوا کوئی شے اس کو ناپسند نہیں ہوتی اور اللہ کی ملاقات کو وہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. ایک روایت ہے ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مومن موت کے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کیا تم کو ہم دنیا میں بھیج دیں. جواب دیتا ہے کہ مجھ کو تکلیف اور مصیبت کے گھر میں بھیجنے کے لیے کہتے ہو, مجھ کو اللہ کے گھر کی طرف لے چلو. اور جب کافر کو کہتے ہیں کہ تم ہم کو دنیا میں بھیج دیں تو وہ کہتا ہاں دنیا میں بھیج دو کہ کچھ نیک کام کر لوں کیونکہ میں نے اب تک کوئی نیک کام نہیں کیا. اور روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی ولی کے پاس ملک الموت آتے ہیں اور وہ سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ, دنیا کے گھر کو آپ نے خراب کیا اب اس کو چھوڑیے اور آخرت کے گھر کو آپ نے آباد کیا وہاں چلیے. اگر میت اللہ ولی اللہ نہیں ہے تو کہتے ہیں دنیا کے گھر کو تو نے آباد کیا ہے. کہ اللہ کا ولی بننا فرض و واجب ہے کیونکہ جنت میں صرف اللہ کے ولی ہی تو جا سکتا ہے, اللہ کا دوست ہی تو جا سکتا ہے. جنت میں تو صرف اللہ کا دوست جائے گا. یہ بڑی غلطی ہے کہ اللہ کا ولی بننے کی کوشش نہ کی جائے. بالکل فرض عین ہے پوری کوشش کرنا کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں. اس کا طریقہ جو ہے وہ بہت آسان ہے. سب سے اول چیز تو ایمان ہے جو کلام پاک میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم نہ دنیا میں ہوگا, ان کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی ان کے ساتھ نہیں ہوتا. دنیا میں بھی ایک منٹ کو پریشان نہیں ہوتے, کیسے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو پریشان ہو سکتا خوف زدہ ہو سکتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا, یہ وہ ہیں جو ایمان لائے. اللہ کا شکر ایمان اللہ نے عطا فرمایا, ہم لوگ سب مسلمان ہیں. وکانو یتقون کانا لگا ہے مضارع فعل مضارع سے پہلے. کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیجیے صرف کی کوئی بھی گرامر کتاب ہوگی وہ اس میں لکھا ہوگا اس کا مطلب استمرار ہے, یعنی ہمیشہ ہوتا ہے جو چیز ہمیشہ ہوتی ہے مسلسل ہوتی ہے. یعنی ان کا تقویٰ ایسا ہے کہ ہمیشہ رہتا ہے, ہمیشہ اس ساتھ رہتا تھا. کانو یتقون, وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں لیکن ایسا ہے ان کا ڈر کہ وہ ہر وقت, یعنی کہ صاحب ایک مہینے کو یا محض اعتکاف کے دوران تو تقویٰ تیار کیا یا کہیں گئے کسی ایسی کیا کہتے ہیں وہ مشن پر, دینی مشن پر گئے اور تقویٰ اختیار کیا اب واپس آ کے سب ختم, یہ نہیں, یہ تو مولی اللہ نہیں ہو سکتا. کانو اتنا تو بس یہ شرط ہے. اور یہ جو چیز ہے ایمان کی حفاظت اور تقویٰ, یہ دونوں صرف اور صرف ایک طریقے سے حاصل ہوتی ہے کہ ایسا آدمی جو اللہ کا ولی ہو اس کے پیروں میں جا کے پڑھ، اس کے پیروں میں جا کے پڑ جاؤ، اس سے خوشامد کرو، اس سے بولو ہمیں بنائیے، اس کو اپنا حال لکھو، اپنے گناہ لکھو، گناہوں کا علاج کراؤ، اس کے بغیر اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، خود سے کوئی آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کی سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ خود رائی نہ ہو، اور یہاں ہم خود رائی لے کے بیٹھے ہیں، بے انتہا خود رائی، اور آج کل کی تو ہوا ہی خود رائی کی ہے، اس قدر خود رائی عورتوں میں مردوں میں جتنی آج کل ہے بے حساب ہے، جتنی پریشانیاں ہیں سب خود رائی کی وجہ سے، میں نے پریشانی کیوں، پریشانی کی مثلا ایک آدمی مشیت پہ راضی ہے، خود رائی نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ جو اللہ میں نے میرے لیے بنایا وہی میرے لیے ٹھیک ہے، تو اس کی اتنی سی بھی پریشانی ہوگی، اس کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی، پریشانی تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی رائے لگاتا ہے ایسا ہو اور ایسا ہوتا نہیں، اب پریشانی شروع ہو، جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو اللہ نے کریں گے، وہ وہی کریں گے جسے ہمارے لیے خیر ہو، پھر فکر کا ہے، بس اپنی رائے مت لگاؤ، اپنی رائے جس نے لگائی وہ مار کھائے، تو یہ اللہ والوں کے یہاں ملتی ہے یہ دولت، یہ اللہ والوں کے، اس کو عنوان بہت سے ہیں، کہیں اللہ کی محبت کہہ لو، کہیں کچھ کہہ لو، کہیں کچھ کہہ لو، کہیں محسن کہہ لو، کہیں متقی کہہ لو، بات سب ایک ہے، بات سب ایک ہے، اس کی دو علامتیں ہوتی ہیں، ایک دوام طاعت، اللہ کی فرمانبرداری مسلسل ہوتی، قانون استقون کا اصل میں مطلب یہی ہے کہ دوام طاعت ہو، یعنی گناہ بالکل نہ ہو، وہ گناہ سے بھاگے گا، وہ کہیں کہ بھائی ولیمے میں انہوں نے عورتوں کو بھی بلایا، لیکن بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ ولیمے میں عورتوں کا جانا جائز نہیں، تو جو اللہ کا ولی ہوگا جائے گا، یہ اپنے عورتوں کو جانے کی اجازت دے گا، کیونکہ یہ بھی لکھا ہے بہشتی زیور میں کہ اگر عورت گئی چاہے اپنے قریبی رشتے دار کے یہاں بھی ہو رہا ہو ولیمہ یا کوئی بھی تقریب ہو، اور عورت گئی تو وہ تو گنہگار ہوگی، اور اگر اس کے شوہر نے اجازت دی وہ بھی گنہگار، باپ نے اجازت دی وہ بھی گناہ گار، نہیں لکھا ہے، لکھا ہوا ہے تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں ہے؟
ہاں بعض اوقات میں مجبوری ہو جائے ایسی کہ آدمی بے بس ہو جائے، اب آج کل یہ ہے بعض جگہوں پہ عورتوں کا اتنا زور ہے کہ وہ مرد بیچارہ نہیں چاہتا تو بھی مجبور ہو جاتا ہے، تو خیر وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہر ایک کا حال، کبھی مصلحت کبھی مجبوری، وہ الگ چیز ہے،
اللہ کا ولی تو ہر گناہ سے دور رہے گا، پوری کوشش کرے گا کہ میں تو گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں، قانون یہ تک ہوں، یہ ہے تو یہ دولت، مگر ملتی کہاں ہے؟ ملتی ان اللہ والوں کے یہاں ہے جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں اور اس فن کو جانتے ہیں ساتھ ساتھ کہ گناہ کیسے چھڑائے جائیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی، اور حضرت حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، بلکہ بعض علامات ایسی ہیں کہ اپنے وقت کے اولیاء کے سردار تھے، اور تقوی اور پرہیزگاری اور ان کا کام اور دین کی خدمت سب کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ بہت ڈرتے تھے، کانو یتقون کی تصویر تھے، تو وہی علماء حضرات مجلس میں حضرت کے آتے رہتے تھے، وہاں طریقہ یہ تھا کہ کوئی سوال پوچھنا ہو تو پہلے اجازت دی جاتی تھی، یہی ادب ہے کہ بڑوں سے اپنے کچھ پوچھو تو پہلے اجازت دو، میں ایک سوال ہے میں کرنا چاہتا ہوں، وہ کہیں تو انہوں نے بھی یہ کیا، ان عالم بزرگ نے کہا تھا میرے پاس ایک سوال ہے اور وہ جبر و قدر کے بارے میں ہے، جو عقیدے کا ہے، وہ ہے تو حضرت نے دیکھا کہ عالم ہے سمجھدار ہے، تو حضرت نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ پوچھیے، تو انہوں نے سوال کیا، اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک تو ذہین بہت، تیز بہت، اور پھر قرآن و حدیث اور اس کے ماہر بہت، فقہ کے بہت ماہر، انہوں نے ان کو جواب دیا، اس کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کی تسلی ہو گئی، انہوں نے کہا جی ہاں حضرت، اس زمانے میں علماء کو مولوی صاحب کہتے، مولوی صاحب آپ کی تسلی ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی ہاں حضرت کو اطمینان ہو گیا، تسلی ہو گئی، پھر فرمایا مولوی صاحب، انہیں کو مخاطب کر کے حضرت نے کہ مولوی صاحب یہ تدقیقات و تحقیقات، یہ جو تدقیق ہے
یعنی بال کی کھال نکالنا، باریک باریک باتیں نکالنا، تحقیق کرنا، حالانکہ دین کی تحقیق نہیں، یہ تحقیقات و تدقیقات آخرت میں کام نہیں آئیں، آخرت میں تو بس اللہ کی محبت کام آئے گی، یہ فرمایا. اب حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت سے بہت محبت کرتے تھے، اور حقیقت یہی ہے کہ کام اسی کا بنتا ہے جو شیخ سے ایسی محبت ہو کہ وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا. تو ان کو تو محبت بھی بہت تھی اور آخرت کی طلب بھی بہت تھی، تو ان کو مگر ایک بات اور ان کے ساتھ خاص تھی کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ جب چاہیں بول سکتے ہیں، آپ کو بولنے کی پابندی ان پہ نہیں تھی، پوچھ سکتے. تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ حضرت جب یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ آخرت میں صرف اللہ کی محبت کام آ رہی ہے، اس کو حاصل کیسے کیا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بلا تکلف، بلا ساختہ، بے ساختہ جواب دیا کہ اسے حاصل کرنے کا طریقہ بس یہ ہے کہ جن کو یہ محبت حاصل ہے ان کی جوتیوں میں جا پڑو، ان کی جوتیوں میں جا پڑو، اس کے بغیر تو جنت میں داخل نہیں. موت کی تیاری یہ ہے، موت کی تیاری یہ ہے، اور پھر اس کے اوپر انعامات بھی ایسے ہی ہیں. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ میں نے بعض کتاب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کی ہتھیلی پر، ملک الموت کی ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی نہ سمجھیے گا، ملک الموت کی ہتھیلی پر اپنی قدرت سے نور کے حرفوں میں لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حکم کرتا ہے کہ فلاں شخص میرا خاص بندہ ہے، وفات کے وقت اس کو اپنی ہتھیلی دکھاؤ. جب اس کی روح دیکھتی ہے اس ہتھیلی کو تو پلک مارنے سے بھی جلد اڑ کر اس کی طرف چلی جاتی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اس امت کے گنہگار بندوں کی روح قبض کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو فرماتا ہے اس نے دنیا میں جو کچھ کام کیا ہے پہلے اس کا بدلہ لے لو، پھر اس کو جنتی خوشخبری سنا دو. ایمان ایسی چیز، ایمان ایسی چیز ہے جس کی میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے کی حفاظت کرو. جس چیز کو تم، جس چیز کے بارے میں بحث زیور میں لکھا کہ گناہ ہے، اس کو تم سمجھو حلال، اور اس کو تم سمجھو کہ ہماری شان کا ذریعہ ہے، ہمارے فخر کا ذریعہ ہے، تو تمہارا ایمان باقی رہے گا. گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. آج کل اسی میں مبتلا ہے. ایک شادی کیا چیز ہے، ایک فیشن بن چکا ہے جہاں ہر قسم کی خرافات ایمان سوچ کی جاتی، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بالکل خلاف ہو رہا ہوتا ہے، علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو فخر سمجھ کر وہاں بریانی کھا کے بڑے باتیں وادیں کرتے ہیں، ہنستے قہقہ لگاتے چلے آ رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اس طرح سے علل اعلان خلاف کیا جا رہا ہو، وہاں پہ اس طرح سے ہنسنے بولنے سے ایمان کچھ پیشانی پہ بل تو پڑے، کچھ تو تقدر ہو. بھائی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں خود ہوشیار رہوں کہ کسی گناہ میں رعایت نہیں. جب حقائق قرآن میں فرما دیا وقر نفی بو تھے کن، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو. تمام صحابیات نے کیا کیا، اس وقت اپنے گھروں میں بند ہو گئی، حالانکہ وہ گھر چھوٹے چھوٹے تھے، کمرے کے تھے. یہی حکم ہے، یہ حکم نہیں جو آج کل ہم کر رہے ہیں. تو کم سے کم اس کو گناہ تو سمجھو، جو چیز جائز نہیں اس کو گناہ تو سمجھو. اس کو تم نے فیشن بنا لیا، اس کو تم نے شان کا ذریعہ بنایا، تو اب ایمان نہیں رہے گا. فخر سے کر، ہم فلاں مال میں گئے تھے، فلاں مال میں گئے تھے، میں گئی تھی، میرے ساتھ میری ایک سہیلی گئی تھی، اور ہم دونوں نے یہ کیا، اور وہاں بیٹھ کر فروٹ چاٹ بھی کھائی اور دہی بڑے بھی کھائے، اور اللہ کے بندے یہ باتیں فخر کرنے کی، صاف گناہ ہے. پتہ نہیں کتنے ہی مرد وہاں پہ موجود ہوتے ہیں نامحرم. بازار بدترین جگہ ہے، دنیا کی بہترین جگہ مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے، اور وہاں عورتیں، عورتوں کا ہی جم گھٹا ہے. اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود 1000 بار پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے اپنے رہنے کی جگہ جنت میں دیکھ لے گا. اس مضمون کی روایتیں حدیثوں میں بہت ہیں. جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود اعتذار پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے اپنے رہنے کی جگہ جنت میں دیکھ لے گا. سبحان اللہ. یہ مگر 1000 بار پڑھنا درود شریف پر بڑا مشکل. 1000 بار وقت بہت لگتا ہے, اور دوسری مشغولیات بھی ہوتی ہیں, معمولات بھی ہوتے ہیں. سورہ کاف بھی پڑھنا ہے, صلاۃ تسبیح بھی پڑھنی ہے جمعہ کے روز, نہانا دھونا بھی ہے. تو اب حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو کسی کا نام لے کر فرمایا کہ مجھ کو فلاں نے یہ بتایا تھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, بس یہ درود ہو گیا, اتنا کافی ہو. یہ 1000 بار بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. تو ہم جیسے نالائق لوگ کر لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد, لیکن میں تو مجھ سے جب رہا جاتا تو میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ضرور لگا دیتا ہوں, لیکن جو حضرت نے بتایا تھا اس میں یہ بھی نہیں تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کافی, 1000 بار پڑھ لیا, اللہ تعالیٰ جنت کو دکھا دیں گے مرنے سے پہلے. مطلب کہ ایمان والا ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو, تو اس کو کیا پریشانی ہے, کیا غم ہے. ایک روایت میں ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی ارواح اس کی ملاقات کو آتی ہے, جس طرح دنیا میں خوشخبری لانے والے کی ملاقات کو لوگ آتے ہیں. پھر آپ اس میں کہتی ہیں وہ روحیں, ذرا اس کو فرصت دو کہ یہ آرام کر لے, یہ تو سخت مصیبت میں تھا. پھر پوچھتی ہیں کہ فلاں شخص کا کیا ہوا, فلاں شخص نے نکاح کیا یا نہیں. اور جب اس طرح کے ایک آدمی کا حال پوچھتی ہیں جو مر گیا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا. تو وہ ارواح کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو نیچے کے ٹھکانے میں جگہ ملی, وہ بہت بری جگہ ہے, یعنی وہ یہاں نہیں آیا ہمارے پاس اور مر چکا ہے. ان کو پتا ان کو کیسے پیسے لگے گا, وہاں نہیں آیا. پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب اعمال تمہارے عزیز و اقارب کو جو مر چکے ہیں دکھائے جاتے ہیں, پھر اگر نیک اعمال ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہے, اس پر اپنی نعمت اور زیادہ کر, دیکھو دعا ملتی ہے, اور اسی پر اس کا خاتمہ کر. اور ان کے برے اعمال بھی دکھائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو خوش رہے. اسی طرح سے یہ ہمارے لیے خوشخبری, بس اتنے ایمان کو سلامت رکھو, اس کی ترکیب بہت آسان ہے. ہم جیسے آدمیوں کے لیے بہشتی زیور کو لے کر بیٹھو, وہ ایک کتاب حیات المسلمین ہے اس کو بھی پڑھو, اور حیات بہشتی زیور پہ عمل کرو, اس میں پورا سلوک, پورا تصوف, تمام مقامات باطنی سب کچھ ہے. اور ایک بڑا ہو سر پر, اس سے پوچھ کے چلو, اور جو بڑا بناؤ اس کو خوب پڑھ لو اچھی طرح سے, وہ سچ مچ متقی ہے, پرہیزگار ہے, بزرگوں سے تعلق اس کا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور ہم لوگ اللہ میں ایسی موت عطا فرمائے جیسے اولیاء کو دیتے. آمین اللہم آمین اللہم.